لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آج کی مجلس اذان کے باب میں ہے. اذان کا وقت، اذان کا طریقہ، اذان کے الفاظ سے متعلق. اذان کہتے ہیں عربی زبان میں اعلان کرنے کو، کسی چیز کے اعلان کرنے کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں آیا ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، لوگوں کے لیے اعلان کر دیجئے آج کے دن. تو اذان کہتے ہیں اعلان کرنے کو، لیکن شرعی طور پر اذان کا معنی نماز صلاۃ کے لیے اکٹھا ہونے کی خاطر ایک خاص الفاظ کے ساتھ اعلان کرنے کا نام اذان ہے. اذان کہتے ہیں نماز کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے خاص الفاظ میں، خاص مشروع الفاظ میں اعلان کرنے کا. اس کی سب سے پہلی حدیث عن عبداللہ بن زید بن عبد ربه قال طاف بی وانا نائم الرجل فقال تقول اللہ اکبر. عبداللہ بن زید بن عبد ربه ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا خواب میں، میرے پاس کوئی آدمی لے آیا اور انہوں نے مجھے الفاظ اذان اس طرح سکھائے. حقیقت یہ ہے، یہ حدیث لمبی، اور اس حدیث کے سبب میں یہ ذکر کیا جاتا ہے، چونکہ پہلے بدع اسلام میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کی خاص ضرورت کا کوئی احساس نہیں ہوا، اس وجہ سے اذان شروع اسلام سے مشروع نہیں ہوئی تھی. لیکن جب لوگ زیادہ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پیارے رسول کو، وشاورہم فی الامر، کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ مشورہ کریں. مشورے کے بعد، حقیقت یہ ہے کہ پیارے رسول کی زندگی میں چونکہ وہی آتی رہتی تھی، مشورے کے بعد غلطی تو انشاءاللہ امکان نہیں تھا کہ ہو جائے مشورے کے بعد جس نتیجے پہنچیں، لیکن اگر غلطی کا امکان بھی ہو تو اللہ رب العزت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دیتے اور اللہ رب العزت تصحیح فرماتے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے، نماز کے لیے اکٹھا کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ناقوس، ناقوس ایک سینگ کی طرح یا سینگی جس کو کہتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو چھوٹی ہوتی ہے، منہ اس کا بڑا ہوتا ہے اور اس کا دم چھوٹا ہوتا ہے، دم چھوٹی ہوتی ہے، دم کی طرف بھی سوراخ چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اور اس میں پھونکنے سے آواز نکلتی ہے. دم اس کی چھوٹی ہوتی ہے لیکن دم کے اندر بھی سوراخ ہوتا ہے، اس کی شکل یہی ہے، اس کو سینگی شاید کہتے ہیں، عربی میں اس کو ناقوس کہتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ ایک ناقوس بنا لیں اور اس میں اذان کے وقت، نماز کے وقت ہم اس میں پھونک کر کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا طریقہ اختیار کریں، آواز سنیں گے، لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ناقوس تو نصارہ اور عیسائیوں کا شیوا ہے یا ان کا طریقہ اطلاع ہے. ہر وہ چیز جو غیر مسلم کی عبادت میں جنہوں نے اپنے طور پر بنا لیا ہے اور نبی کریم اللہ رب العزت کی طرف سے وہ چیز نازل نہیں ہوئی ہے، مسلمان اس کی مخالفت کے مأمور ہیں. مسلمانوں کو حکم ہے کہ ہر اس عبادت کی چیز کو جنہوں نے، جس میں غیر مسلموں نے اپنے طور پر بڑھا لیا ہے، اس سے وہ پرہیز کریں. یہ ایک عام قاعدہ ہے اسلام کا. اسی طرح یہ چیز واضح ہے کہ کفار کی مشابہت کسی شکل میں بھی مسلمانوں کو کرنے کا حق نہیں ہے. جائز نہیں کہ مسلمان کافروں کا لباس استعمال کریں، کافروں کا جیسا بال کاٹیں. احادیث میں اس کی خاص تاکید آئی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی خاص زبان انہی لوگوں کی ہے یا مسلمانوں کی نہیں ہے تو اس کا اس زبان میں بولنا بھی غلط ہے. یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم. صراط مستقیم کا تقاضا یہ ہے کہ جہنمیوں کے راستوں سے آپ لوگ دور رہیں, اس کی مخالفت کریں کوئی بھی ایسی چیز ہو. یہاں تک کہ بہت سے مسائل میں فتویٰ دیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ اس حد تک جائز ہے کہ کفار کی مشابہت نہ ہو. مثلا مسئلہ آتا ہے کہ عورتوں کو کیا عورتیں بال کاٹ سکتی ہیں, تو فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ اس حد تک کاٹ سکتی ہیں جس حد میں کسی کافر عورت یا کسی کافر دین کی مشابہت نہ ہو, تھوڑا کاٹیں. اور اگر اس طرح کاٹتی ہیں جیسے خاص طور پر کفار کاٹتے ہیں یا نصرانی یہودی کاٹتی ہیں تو وہ چیز منع ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ ان کی مشابہت ہو گئی, ان کی مشابہت ہو گئی. کپڑا اگر اس طرح کا کوئی پہن رہا ہے جو ان کا خاص کپڑا ہے, جس طرح کی ان کے پادریوں کا کپڑا اگر کوئی عالم پہن رہا ہے تو کہا جائے گا کہ اس میں مشابہت ہے کفار کی, یہ جائز نہیں. اسی طرح کسی بھی غیر مسلم کا کوئی خاص لباس جو انہوں نے اپنے مذہب کا خاص لباس بنا رکھا ہے مسلمانوں کو اختیار کرنے کا حق نہیں, چاہے جائے کہ دینی امور ہوں یا عبادت کے طریقے ہوں. آج کل جو کہا جاتا ہے جو بہت سی چیزیں ایسی ہیں مسلمانوں نے جو ایجاد کر لی ہیں وہ کافروں کو دیکھ کر کے, مثلا عید میلاد النبی ہی کا مسئلہ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ نصارہ کی تقلید میں انہوں نے یہ عید یا جشن میلاد النبی کا کو اختیار کیا ہے, کیونکہ صاف کہا گیا ہے کہ عید منانے یا خوشی منانے کسی کی پیدائش پر خوشی منانے کا طریقہ ہر قوم میں رہا ہے. لیکن لنجال نامن کم شرا قوم میں آیا جا, بلکہ رسائل رضویہ میں نے دیکھا کہتے ہیں کہ ہر ایک مناتا ہے, ہم کو بھی منانے کا حق ہے. یعنی سبحان اللہ, جس چیز سے پیارے رسول نے خود منع کیا ہے اس کا نام لے کر کے اس کو وہ دلیل بناتے ہیں کہ نہیں ہاں وہ لوگ مناتے ہیں تو ہمیں بھی منانے کا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن. تو کوئی بھی ایسا معاملہ جو غیر مسلموں کا ہے اس کو اختیار کرنے سے مسلمان کو منع کیا گیا ہے. یہاں صحابہ نے جب کہا کہ اللہ کے رسول ہم ناقوس لے کر کے اس میں پھونک کر کے لوگوں کو نماز کے وقت کا کی اطلاع دیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلک للنصارى, یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے, ہم یہ طریقہ نہیں اختیار کر سکتے. پھر کسی نے کہا کہ بوق بڑا کوئی ایسا آلہ ہوتا ہے جس کا منہ بڑا ہوتا ہے, جس کو آپ شاید اس کو یا کیا کہیں گے بوق, یعنی ایک بڑا سا منہ ہو اس کا اور پیچھے اس کے سوراخ ہو, اس میں بھوک ہیں, لو لاؤڈ اسپیکر کے منہ کی طرح اس کا منہ ہوتا ہے. بہرحال اس کو میں اس کا خاص ایک نام رکھا جاتا ہے. نہیں, سینگی تو چھوٹی ہوتی ہے, بھوک کے معنی جس کو نہیں نقارہ تو بڑا وہ ہوتا ہے, کیا نام ہے, ڈھول کی شکل کا, ایک منہ پہ ڈھول کے تو دو منہ ہوتے ہیں, ایک منہ جو ہوتا ہے اس کو. بہرحال لوگوں نے کہا کہ بھوک بنایا جائے, جس کو انگلش میں بھی کیا کہتے ہیں اس کو,
یہ
بگل بگل
بگل
بگل ہی کی شکل ہوتا ہے, جی بگل بگل. بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب سے دور رکھے. تو وہ چیز کہا کہ اس کو استعمال کر کے ہم آواز اس دیں لوگوں کو تاکہ اس کے ذریعے سے وہ نماز کے لیے اکٹھا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے. پھر لوگ الگ ہو گئے, سب مجلس برخاست ہوئے اور سب ادھر ادھر ہو گئے, چونکہ ذہن میں ہر ایک کی ایک چیز سمایا تھا. اللہ کی قدرت سے فرشتہ آیا اور حضرت عبداللہ ابن زید بن عبد ربیح کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ ناقوس اٹھائے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے یہ ناقوس بیچ دو, میں خرید لوں. کہا اللہ کے بندے کیا کرو گے؟ کہا کہ نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اس کو ہم استعمال کریں گے. تو فرشتے نے بتایا اللہ عدل خیر امن حاضر, اس سے اچھی چیز کیوں نہ بتا دوں تمہیں. تو انہوں نے فرشتے نے حضرت عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ کو اذان کے الفاظ سکھائے. صبح ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور یہ پیارے رسول کی سنت میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد, وعلیکم السلام, فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں سے پوچھتے تھے کیا کسی نے خواب دیکھا ہے, اگر کسی نے خواب دیکھا تو آپ سنتے اور اس کی تصحیح یا تصدیق فرماتے کہ یہ خواب صحیح ہے یا غلط ہے. اگر نہیں تو خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے تو پیارے رسول خود اپنا خواب بیان فرما دیتے. کیا شکل بنی، اس کے بارے میں روایت میں نہیں آتا ہے کہ انہوں پیارے رسول نے پوچھا یا حضرت عبداللہ ابن زید بن عبد ربہی نے آ کر کے خود سے کہا. وہ کہتے ہیں کہ جب فجر کی نماز ہوئی تو میں پیارے رسول سے میں نے بیان کیا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے. پیارے رسول نے فرمایا انہا لرؤیا حق، یہ سچ خواب ہے. اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، دوسری روایت میں یہاں ذکر نہیں کیا ہے، دوسری روایت میں قم فالقہ علی بلال، اٹھ کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھا دو، فانہ اندا منک صوتا، کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ اونچی ہے. اور اذان کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اونچی آواز ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اذان کی آواز پہنچے اور نماز کے وقت کی خبر وہ ہو سکے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت بلال کو سکھاؤ، حضرت بلال تم سے اونچی آواز کے ہیں، وہ اذان کہیں گے. اسی وقت سے حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہوئے. انہوں نے پیارے رسول کی زندگی بھر اذان دی، پیارے رسول کے سفر اور حضر میں وہ پیارے رسول کے بہرحال مؤذن رہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواب صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں خواب کو صحیح کہنا یا غلط کہنا، کسی کا یقینی طور پر صحیح کہنا یا یقینی طور پر خواب کو غلط کہنا، کسی کا کو حق نہیں ہے. اس کا یہ تو صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تھا، آپ وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا کہ یہ خواب صحیح ہے یا غلط ہے. کیونکہ خواب جو ہیں، پیارے رسول نے اتنی بات تو فرمائی ہے کہ خواب نبوت کے 46 درجے میں سے ایک درجہ ہے. یعنی یہ کہ جس طرح نبوت کی چیز ہے یا نبی کی بات صحیح ہوتی ہے، اسی طرح خواب بھی صحیح ہوتا ہے. لیکن فلا خواب صحیح ہی ہے، اس کو ہم یا آپ یا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یقینی طور پر اس کا فتوا دے. البتہ خواب کے بارے میں جو احکام آئے ہیں، اچھا خواب دیکھے تو کسی سے بیان کرے، اس شخص سے بیان کرے جو خواب کو جاننے والا ہو، نیک آدمی ہو. اور اگر برا خواب دیکھا ہے تو اس کو بیان بھی نہ کرے، البتہ کیا کرے، نیند کھلتے ہی اللہ تعالیٰ سے اس خواب کی برائی سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ دے گا. مثلا ایک صاحب آئے، انہوں نے خواب دیکھا کہ مجھے سانپ دوڑا رہا ہے. یہ ہے ایک چیز ہوتی ہے، تو کسی نے تعبیر کی کہ یہ بیماری کی علامت ہوتی ہے، بیماری آپ کو کوئی آئے گی لیکن آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایک صاحب کے بارے میں، یہی مکے کا قصہ ہے، وہ عمر ان کی زیادہ ہو چلی تھی، بیوی کا انتقال ہو گیا، بہرحال 45-50 کے قریب تھے، تو انہوں نے شادی کا تہیہ کیا. یہ چیز مجھے یاد اچھی طرح ہی مکے ہی میں انہوں نے شادی کا خیال پیدا کیا، بلکہ عزم کر لیا کہ شادی کر لیں گے. اچانک انہوں نے خواب دیکھا، کہتے ہیں کہ میرے جسم میں سانپ لپٹا ہوا. لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک کا خواب ایک ہی جیسا ہو، اس کی تعبیر ہوگی، وہی خواب دوسرے کے لیے کچھ اور معنی میں ہوگا اور دوسرے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہاں، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ ڈرے کہ شاید یہ شادی ہمارے لیے سانپ رہی ہو. انہوں نے کہا نہیں، آپ شادی مت کیجیے، آپ کی عمر اب زیادہ نہیں ہے، بس تصبیح بحمد ربک واستغفر ہو انہ کان توابا. اب اللہ تعالیٰ کے لیے کی یاد کیجیے، شادی وغیرہ کا پروگرام بند ہوا ہے. یقیناً آپ جانے کہ 6 مہینے بھی نہیں گزرے ہوں گے ان کا انتقال ہو گیا، حالانکہ وہ صحیح سلامت ہے. ہوتا ہے، لیکن اسی قسم کا خواب کسی دوسرے نے دیکھا، بیمار آدمی نے دیکھا تو کہا کہ نہیں، وہ تمہارے لیے دریافت ہوگا، شفا پاؤ گے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ علاج وغیرہ کے، یہ صیدلیات وغیرہ، فارمیسی کا ایک خاص نشان ہوتا ہے، اس میں سانپ بھی بنا ہوتا ہے، تو سانپ ہی سے تریاک نکالا جاتا ہے. اس کا زہر جو ہے، اس سے زہر مہرا بھی ہوتا ہے، زہر کو مارنے والی چیز ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ خواب یقینی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی تعبیر یہی ہے. البتہ پیارے رسول کی تعلیم کے مطابق یہ کہیے کہ یہ خواب امید ہے کہ خیر کا ہوگا، اور اگر ظاہری طور پر خطرناک ہے تو اس کو بیان بھی کسی طرح کیجیے، البتہ کہیے اللہم انی اعوذ بک من شر حاضر ہوئے. یہاں پیارے رسول نے فرمایا کہ یہ خواب سچ ہے، کیونکہ آپ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے آپ کو بتایا. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ایک شریعت بنا دی اللہ تعالی نے، ہر مسلمان کے لیے یا مسلمان کے ہر فرد کے اوپر یا مشروع کر دیا، یا اس کو کہا جائے واجب کر دیا مسلمانوں کی جماعت پر کہ اذان کہیں. مسئلہ آتا ہے کہ اذان کہنا واجب ہے، فرض ہے، یا صرف مستحب ہے. حقیقت یہ ہے کہ اذان کہنا یا مسجد کے اندر اذان کا دینا، یہ واجب ہے، فرض ہے. اگر ایک نے چھوڑ دیا تو سب گناہگار ہوں گے، ایک نے اذان دے دی تو سب کی طرف سے کفارہ ہو گیا. اور عام حالات میں نماز کی صحت کے لیے اذان کو شرط نہیں کہا جائے گا. مان لیجئے اگر اذان نہیں ہوئی مسجد میں, اذان نہیں دی گئی اور اس کے بعد لوگوں نے فرض نماز ظہر کی پڑھ لی, تو یہ کہنا کہ نماز صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے. نماز تو ہو گئی, البتہ ایک واجب چیز چھوڑ کر کے گناہگار سب ہوں گے. مسئلہ آتا ہے کہ اگر اس کو کوئی قوم یا کوئی قریہ پورے طور پر چھوڑنے پر اتفاق کر لے تو ان سے جنگ بھی کیا جائے گا, ان سے لڑائی کر کے یہ کہا جائے کہ نہیں اذان کہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے یا یہ رہی تھی کہ آپ جب جنگ کے لیے جاتے کسی علاقے میں تو جس قریہ سے اذان کی آواز انتظر رات میں پڑاؤ ڈال کر کے آپ انتظار فرماتے تھے, اگر گاؤں سے اذان کی آواز آتی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ نہیں کرتے, اور جس قوم سے جس قریہ سے اذان کی آواز نہیں آتی اس پر آپ حملہ کرتے, اور پھر ان کو یہ جانا جاتا تھا کہ یہ لوگ کافر ہیں, اور پھر ان کو مسلمانوں کے انڈر میں یا تو ظلمی کرتے یا جو مسلمان ہوتے وہ مسلمان ہوتے تھے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ اذان کا دینا واجب ہے, مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ بالاتفاق اذان کو چھوڑ دیں. اذان کو اگر چھوڑ دیں تو ان سے جنگ کرنا واجب ہے جیسا کہ علماء کا فتویٰ ہے. زاد احمد فی آخری, اس میں روایت میں آیا ہے کہا کہ یہ فرشتہ آیا, انہوں نے کہا تقول اللہ اکبر اللہ اکبر فذکر الاذان بتربیغ التکبیر بغیر ترجیح. اس میں فرشتہ نے سکھایا اذان حضرت عبداللہ ابن زید الدربہی کو اللہ اکبر چار مرتبہ کہنے کے طریقے سے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آپ چاروں کلمات اللہ تکبیر کے الگ الگ کہیں یا دو کو ملا کر کے, یہ بھی طریقہ علماء نے ذکر کیا ہے. روایات میں واضح طور پر کہیں نہیں آتا ہے, اس وجہ سے اگر کوئی کہے اللہ اکبر پھر اللہ اکبر پھر اللہ اکبر پھر اللہ اکبر, یہ بھی صحیح ہے. اسی طرح اللہ اکبر و اللہ اکبر یہ دو ہو گئے, پھر اسی طرح دوسری مرتبہ کہ یہ بھی جائز ہے. فذکر الاذان بتربیت تکبیر بغیر ترجیح. ترجیح کا معنی ہوتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کو اونچی آواز سے کہنے سے پہلے اس کو آہستہ 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 ادا کریں, یہاں تک کہ پڑوس کے لوگ اس کو سنیں. یعنی یہ کہ آواز اونچی کرنے کے سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہے ترجیح. اس روایت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت بلال کو سکھانے کو کہا, حضرت عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ سے کہا کہ حضرت بلال کو سکھاؤ, اس میں ترجیح کی سنت نہیں ہے. یعنی یہ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کو پہلے اونچی آواز میں, اشہد ان محمد رسول اللہ کو پہلے نیچی آواز میں پھر اونچی آواز میں کہنے کی سنت نہیں, یعنی سب اونچی ہی آواز میں کہنے کی سنت ہے. لیکن دوسری روایت میں آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو سکھایا تو ان کو ترجیح بھی سکھائی, یعنی پہلے اس طرح کہو پھر اس کے بعد اونچی آواز. تو یہ صرف تشہد کے الفاظ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, دونوں شکلیں جائز ہیں. اور یہ کہنا کہ نہیں ترجیح جائز نہیں کیونکہ اس روایت میں ذکر نہیں ہے تو یہ کہنا غلط ہو جائے گا. اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جس میں پہلے کچھ اجزاء کا ذکر ہے پھر دوسری حدیث میں آ کر کے کسی اور چیز کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے, تو دونوں کو سنت کہا جائے گا. یہ کہنا کہ نہیں ایک ہی طریقہ جائز ہے یہ غلط ہو جائے گا. جب دونوں طریقے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تو دونوں کا جائز کہنا صحیح ہے. بعض مذاہب میں ترجیح کو جائز نہیں کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ترجیح سنت نہیں ہے, صرف اس حدیث کو لیتے ہیں. حالانکہ دوسری حدیث میں صحیح روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح کو بھی مسنون فرمایا اور اس کو بعض صحابہ کو یا بعض مؤذنین کو اس طرح کا کی اذان دینے کا حکم دیا. وزاد احمد فی آخری قصۃ قول بلال فی اذان الفجر الصلاۃ خیر من النوم. ایک روایت میں آیا ہے کہ پیارے رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ فجر کی نماز کے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم حی علی الفلاح کے بعد کہہ لیا کرو. الصلاۃ خیر من النوم, یہ حضرت جبریل یا حضرت عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ کی تعلیم میں فجر کی اذان کا کی کوئی خاص یا کوئی خاص طریقہ اس کا نہیں تھا. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو سکھایا کی فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کر دو. اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہیں فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے, کچھ لوگ سو رہے تھے تو لوگوں سے انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے اٹھو, الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مبارک لفظ پسند آیا, پیارے رسول نے حضرت بلال کو کہا کہ اس کو اذان میں داخل کر دو. تو بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی بنا پر یہ اذان کی سنت ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبب بنے ہوں تو اور چیزوں بہت خیر کے سبب بنے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. لیکن صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہنے کی بنا پر الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ یہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے. پیارے رسول کی زبان مبارک سے اس کا حکم ہونے کے بعد اس کی سنیت ثابت ہوئی. ولی بن خزیمہ عن انس رضی اللہ عنہ, اسی طرح حضرت انس رضی اللہ, یہ تو زید بن عبدربیہ کی روایت اور حضرت بلال کی روایت میں ہے کہ آپ نے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم کو حی علی الفلاح کے بعد کہا کرو. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے, وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول کی سنت ہے اذا قال المؤذن فی الفجر حی علی الفلاح قال الصلاۃ خیر من النوم. حضرت انس کی بھی روایت اسی طرح ہے کہ پیارے رسول کی سنت ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان کہتے ہوئے حی علی الفلاح کہہ لے تو اس کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہے, یعنی نماز نیند سے اچھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, اچھی ہے شرعی طور پر نماز. بہرحال ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اور نماز افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها, ایک روایت میں الصلاۃ لی وقتها, اس وجہ سے اس کی خیریت یا اس کا سب سے اچھا ہونا, اس میں کوئی شبہ نہیں. تشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد سب سے پہلا رکن جو اسلام کا ہے وہ صلاۃ کا ہے. صلاۃ کے چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اور اس کے ادا کرنے سے سب سے افضل کام کو کرنے والا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب یہ ہے کہ نیند اگرچہ پیاری ہے لیکن بہرحال نماز اس کے آدمی اگر یہ سوچے کہ نماز کے لیے خیر کی ہے تو وہ نیند اس کی جاتی رہے گی. لیکن آج کا مسلمان حقیقت میں نماز کی اہمیت نہیں سمجھتا ہے, اور جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم کو نیند ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بڑا ہو چھوٹا ہو, آج کل بچے بھی اس طرح ضائع ہو رہے ہیں. دیکھا جاتا ہے کہ مسجدیں بڑے لوگ تو حاضر ہو جاتے ہیں وہ بھی دوسری نمازوں کی نسبت سے, اور نماز فجر کی نماز میں چند ہی آدمی ہوتے ہیں, ظہر کے وقت یا عصر کے وقت مغرب کے وقت, مغرب کے وقت سب سے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ بیکار ہو جاتے ہیں, دو تین صفیں بھری رہتی ہیں. لیکن فجر میں اسی مسجد میں دیکھیے آپ کہ ایک صف کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بھی اس میں بچوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز مسلمانوں کے لیے بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے. وجہ کیا, یہی بچے آخر بڑے ہو کر کے امت کے باپ بنیں گے, بیٹے بنیں گے, باپ بنیں گے, دادا بنیں گے. اگر ابھی سے ان کو عادت نہیں پڑی مسجد میں نماز پڑھنے کی تو بڑے ہو کر کے عادت پڑھنی بہت ہی محال معلوم ہوتا ہے. اس وجہ سے چاہیے ہمیں اور والدین کا کے اوپر واجب ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, خود اپنے کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور کلکم راغن کلکم مسئولن رعیتی, ہر ایک گھر کا بڑا گھر کا چرواہا ہے, اور گھر کا چرواہا یا عام چرواہا, ریوڑ کے بارے میں چرواہے ہی سے پوچھا جائے گا. اگر غلطی ہوئی تو بکریوں کو نہیں ماریں گے, گائے بھینس کو نہیں مارنے جائیں گے, لڑائی کریں گے اسی چرواہے سے. اس وجہ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں کوشش ہوگی. ابھی سے بچوں کو فجر کی نماز یا تمام نمازوں میں پہلے وقت میں پہنچنے کی تلقین کرنی چاہیے, ان کی عادت ڈالنی چاہیے. اور سب سے بڑا ذریعہ فجر کی نماز کے جاگنے کے لیے اگر ہم پیارے رسول کی سنت پر ادا کریں, چھوٹی بڑی سنت کو لے کر کے ہی ہم کامیاب دنیا میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک حدیث ہے جس میں پیارے رسول کا وصف یا پیارے رسول کی صفت بیان فرمائی گئی ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا حرام سمجھتے تھے یا ناپسند فرماتے تھے. والسمر بعد العشاء, عشاء کے بعد بات چیت کرنا بھی آپ ناپسند کرتے تھے. عشاء کے بعد آپ فوراً سونے کا پروگرام اہل عیال بال بچوں میاں بیوی سے کے ساتھ گھلنے ملنے کا پروگرام رکھتے تھے. بہت کم ایسے واقعات آتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کسی صحابی کے ساتھ کچھ دیر بات کرتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو ایک قصے کا ذکر ہے, اسی طرح اور بعض دو ایک حالات میں. ورنہ آپ کی عادت ہوتی تھی, اور عربوں کا یہ طریقہ تھا پرانے زمانے سے کہ کھانا شام کا وہ مغرب سے پہلے کھا دیا کرتے تھے. یہ بھی مسئلہ ہے, مغرب سے پہلے کھاتے, کبھی کبھی مغرب کی اذان ہو جاتی. حضرت عبداللہ ابن عباس کی حالات میں صحیح روایت میں آیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے, جماعت کھڑی ہو گئی, آواز قرات کی آ رہی ہے, وہ کہتے ہیں واللہ ما نترک ما دام فی القلب شیء, ابھی دل میں خواہش کھانے کی باقی ہے, بغیر کھانا کھائے ہم پھر جماعت نماز پڑھنے نہیں آئیں گے. تو یہ من جملہ آزار کے جماعت چھوڑنے کے ذکر کیا علماء نے کہ کھانا کھا رہا ہو, نماز ہو رہی ہو, تو آدمی کو جماعت میں واجب نہیں ہے اس وقت حاضر ہونا, لیکن بغیر کسی عذر کے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کھانا سویرے کھائیں, اس کے بعد عشاء کے بعد بچوں کو اور خود بھی پہلے سونے کی عادت ڈالیں, اور بچوں کو بھی سلانے کی عادت ڈالیں. وہ آٹومیٹک طور پر ان کی نیند 5-6 گھنٹے کے بعد کھل جائے گی ہر ایک کی. اور جب دیر سے سوئیں گے, آج کل کیا ہوتا ہے, بہت سے ملحیات اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن میں پھنس کر کے اپنے بھی تعلیم بھی ضائع کرتے ہیں, اسی طرح وقت بھی ضائع کرتے ہیں. دیر تک 10-11 بجے تک ٹیلی ویژن وغیرہ کے سامنے بیٹھیں گے, پھر اس کے بعد جا کر کے کھانا کھائیں گے, کھانا کھانے کے بعد پانی پئیں گے, آدھے گھنٹے کے بعد سو جائیں گے. صحیح طور پر, ہیلتھی طور پر یہ چیز بہت ہی غلط ہے. صحت کے اعتبار سے وہی پانی جو ابھی پیا ہے جا کر کے سو جائیں گے, دماغ پر اترے گا, بلغم ذہن بلغمی ہو جائے گا, بلغم ہوگا تو نیند زیادہ آئے گی. یہ سب چیزیں پرانے زمانے میں قانون طب میں بھی ذکر کیا ہے لوگوں نے کہ کھانا اتنے ٹائم پہلے کھانا چاہیے کہ چل پھر کر کے کھانا تحلیل ہو جائے. اور جس کو زکام زیادہ آتا ہے, ہم نے طب بھی کچھ پڑھی تھی, تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جس کو زکام زیادہ ہوتا ہو وہ کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے سونے سے پانی پیئے, پانی پی کر کے ہرگز نہ سوئے, ورنہ وہ ہمیشہ مذموم ہی رہے گا. اگر پانی پینا ہے تو زیادہ ٹھنڈا نہ پیے, اور وہ بھی سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو خود بھی اور بچوں کو بھی سویرے سلانے کی عادت ڈالیں, تو اس کی وجہ سے اس ذریعے سے انشاءاللہ ہم ان کو فجر کی نماز کے وقت بھی جگا سکتے ہیں. وہی آدھے گھنٹے کے بعد ان کو اسکول جانے کے لیے جگاتے ہیں, تو آدھا گھنٹہ پہلے سلا دیجئے تاکہ فجر کی نماز پڑھیں. اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہو جاتا ہے, اللہ کی ذمہ داری میں ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. لوگ تربیتی طور پر ایک قصہ بھی بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کسی بچے نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں, کہیں سنی تقریر انہوں نے اس حدیث کا ترجمہ سنا یا یہ حدیث سنی, تو بچے نے باپ سے آ کر کے کہا کہ صبح فجر کی نماز میں ضرور ہمیں جگانا تاکہ ہم فجر کی نماز پڑھ لیں, اللہ کی ذمہ داری میں ہو جائیں. والد نے کہا کہ ابھی تو اسکول جانا ہے, آدھا گھنٹہ اور سو لے, چھوڑ کے چلے گئے. آیا تو آئے بچے کو اسکول ٹائم پہ جگانے لگے, تو بچے نے کہا ہم ہی اسکول جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا ہم نے سوچا تھا کہ کل ہم نے سنا تھا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہو جاتا ہے, اب میں جاؤں گا تو اللہ کی ذمہ داری میرے ساتھ نہیں رہے گی, کہیں گاڑی ٹکرا جائے, کہیں ہم گر پڑیں اور کچھ ہو جائے, ہم نہیں جائیں گے. بہرحال والد صاحب کو دھکا لگا, ان کو تنبیہ ہوئی, خود انہوں نے فجر کی نماز پڑھی, دوسرے دن بچے کو جگایا اور وہ گئے اسکول. اسکول جا کر کے ہوا ایسا کہ استاذ بھی ہر ایک تمام بچوں کو کسی وجہ سے مارنا شروع کیا. انہوں نے بچے کے اوپر جب مارنے کے لیے اٹھایا, انہوں نے کہا استاد میں اللہ کی ذمہ داری میں ہوں, اللہ کی ذمہ داری, کہا میں نے فجر کی نماز آج پڑھی ہے, اور پیارے رسول کی حدیث ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہو جاتا ہے. دیکھیے ایک بچے نے باپ کو بھی سکھایا اور استاد کو بھی جا کر کے سکھایا. استاد نے کہا سبحان اللہ ہم لوگ کتنی غلطی کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اگر یہ فضیلت سمجھیں تو اپنے دنیاوی خیر کے لیے بھی فجر کی نماز کو خود بھی قائم سے پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں. السلام جی, ترتیل والی سجے دیکھیے آپ سوال ہے بھائی صاحب کا کہ کہیں انہوں نے دیکھا سنا یا دیکھا کہ کہیں اذان ہوئی ترجیح والی، یعنی ترجیح کا مطلب آپ نے سمجھا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس سے پہلے آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے سے پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ، پھر اونچی آواز اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اونچی آواز، یہ سنت ہے. لوگوں نے جہاں سنت پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے اگر کوئی اس کو کرنے لگے تو لوگ ہنگامہ کریں گے، تو انہوں نے دیکھا کہ کہیں ایسا ہوا کسی نے اذان دی سنت کے مطابق لوگوں نے ہنگامہ کر دیا، تو اس کے لیے پہلے لوگوں کو ہموار کرنا چاہیے، لوگوں کی رائے کم از کم یہ کہہ دیں کہ بھائی کبھی کبھی اذان اس طرح بھی سنت ہے، کبھی ایسی اذان ہوگی. اچانک ایک چیز آپ لا کر کے لوگوں کے سر پہ تھوپ دیں گے تو لوگ بہرحال انکار کریں گے. اس وجہ سے پیارے رسول کا ایک تربیتی قاعدہ یہ بھی ہے خاطب الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی سمجھ کے مطابق لوگوں سے مخاطب ہو یا لوگوں کو سکھاؤ. پہلے سے اگر آپ سمجھا دیں تو، اور یہ کہنا کہ نہیں لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں اس سے ہنگامہ ہوگا اور یہ سنت چھوڑ دینی صحیح ہے، نہیں، لوگوں کو سنت سکھائیے. ایک بار سنیں گے تو اس سے انکار کریں گے، دوسری بات پر سنیں گے تو انکار کریں گے، آہستہ آہستہ یہ سمجھ لیں گے. اگر وہ جاہل ہیں تو آگے